تمام مسلمانان جہان اور مومنین کا یہ عقیدہ راسخ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی وادیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان یہ بات کرتا ہے کہ عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معلوم ہو کہ عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے، کیونکہ انسان ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں بہت بڑے بنگلے کا حامل ہونا صاحب عزت و شرف ہونا سمجھتا ہو، ہو سکتا ہے انسان اپنے وہم و گمان میں بہت سے سونے اور چاندی کے سکوں یا بینک بیلنس کے حامل ہونے کو صاحب عزت و شرف ہونے کا معیار سمجھتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انسان کسی شخص کے ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک معمولی سی چٹائی پر بیٹھنے کو اس کے لیے عزت کے خلاف سمجھتا ہو، لیکن یہ اگر انسان سمجھتا ہے تو یہ اس انسان کا اپنا سوچنا اور یہ اس کی اپنی فکر ہے۔ جو خدا اور خدا والے ہیں انہوں نے عزت و ذلت کے معیار بدل دیے ہیں، ان کے ہاں نہ مالدار ہونا عزت ہے نہ جاہ و حشم کا حامل ہونا عزت ہے نہ سلطنت کا ہاتھ میں آ جانا عزت ہے نہ بہت بڑے بڑے گھر اور جاگیروں کا حامل ہونا یہ عزت ہے۔ ان کی نگاہ میں عزت یہ ہے کہ خدا ہمیں جس مقام پہ رکھے ہم وہاں پہ رہتے ہوئے اس کے شاکر بندے ہو جائیں۔ اہل دین اور اہل خدا ان کے ہاں عزت یہ نہیں ہے کہ مجھے بہت بڑا گھر مل جائے، مجھے بہت زیادہ مال مل جائے، یہاں عزت کے معیار بدلتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی، یہاں عزت کے معیار بدلتے ہیں۔ یہاں ایک بہت چھوٹے سے گھر کے اندر جس کا کل اثاثہ چند بستر جن کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہے، جہاں کل اثاثہ چند کوزے اور ایک مشک ہے، یہاں عزت کا معیار یہ ہے کہ جن کے پاس بڑے بڑے گھروں میں سونا چاندی بھرا ہوا تھا وہاں کوئی آیت نہیں اترتی، لیکن عزت کا معیار یہ ہے کہ جس گھر کو دنیا دیکھ کے کہتی ہے کہ اس کا دروازہ ہی کتنا نازک ہے، وہ گھر نہ صرف یہ کہ مر جائے خلائق ہے بلکہ خدا کے فرشتوں کے آنے جانے کا مقام ہے، اور یہاں رہنے والے وہ ہیں جو اپنے عمل سے خدا کے قرآن کی آیتیں اتروا لیتے ہیں۔ یہاں معیار عزت اور ہے۔ اگر عزت کا معیار دیکھنا ہے تو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے، وہ بتائیں گے کہ عزت کہاں ہے، وہ بتائیں گے ذلت کہاں ہے۔ اسی لیے وہ یزید دربار میں بیٹھ کر اتنی بڑی سلطنت سجا کر دو تہائی دنیا پہ حکومت کر کے اپنے سامنے قیدیوں کو لا کر رکھ کر اس کے بعد سر حسین کو نیزوں پہ پھرا کر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے عزت مل گئی ہے، لیکن خدا نے ثانیہ زہرا کے منہ سے اس کی عزت کو، جسے وہ عزت سمجھ رہا تھا اور در حقیقت وہ ذلت تھی، اس طرح سے چکنا چور کیا کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے یزید سن لے، تو جو کچھ کر سکتا تھا تو نے کر لیا، اور اب تو جو کر سکتا ہے وہ بھی کر لے، لیکن آج زینب قیامت تک ایک زبان دے رہی ہے، اور وہ زبان یہ ہے کہ اب رہتی دنیا تک تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ معیار عزت ہے جو خدا نے قائم کیا۔ یہی آیت تو یزید نے پڑھی تھی کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، خدا نے تمہیں نعوذ باللہ ذلت دی اور مجھے خدا نے عزت دی۔ ثانیہ زہرا نے وہیں روکا اور کہا تجھے یہ لگتا ہے کہ تجھے عزت ملی ہے؟ قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر۔ ہماری تو عزت وہ ہے کہ رہتی دنیا تک ہم صاحب عزت و شرف ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بات کہتا ہوں، اگر دنیا کو عزت چاہیے تو اس در پہ آ جائے، اگر دنیا کو عزت درکار ہو تو اس در پہ آئے۔ یہ در عزتیں بانٹتا ہے، یہاں سلمان آ جائیں تو وہ صاحب عزت ہو جاتے ہیں، یہاں ابو ذر آ جائیں تو وہ صاحب عزت ہو جاتے ہیں، یہاں مقداد آئیں تو وہ صاحب عزت ہو جاتے ہیں۔ عزتوں کا معیار در اہل بیت سے طے پاتا ہے، ان کے در سے جو دور ہے وہ ذلت کا معیار ہے، جو ان کے در پہ ہے وہ عزت کا معیار ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیے سید سجاد دربار میں کھڑے ہیں، سید سجاد کہاں کھڑے ہیں؟ دربار میں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عزت کا بول بالا ہو رہا ہے، لیکن میرے مولا نے وہیں روک دیا کہ اب جب تیرے خطیب بول چکے تو کیا مجھے اجازت ہے؟ توجہ ہے حضرات کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ سید سجاد کے خطبے کا ایک جملہ آج آپ کے گوش گزار کروں، گو کہ آج پورا خطبہ تو ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جملہ تو ہو سکتا ہے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا تو یہ سمجھتا ہے عزت تیری ہے؟ توجہ، زبان حال سید سجاد کی، آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، یہ وہ شخص ہے جو بیڑیوں میں ہے، جو ہتھکڑیوں میں ہے، جس کا گھر کٹ چکا، جس کا گھر لٹ چکا، لیکن جسے خدا عزت دے وہ دربار میں کھڑا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ ایہا الناس، اے لوگوں سنو، اعطینا ستتن، خدا نے ہمیں چھ چیزوں سے نوازا ہے۔ وہ آیت پڑھ چکا کہ خدا نے مجھے عزت دی ہے، نعوذ باللہ تمہیں ذلت، اور اب سید سجاد بتا رہے ہیں کہ عزت ہے کیا۔ سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خدا نے ہمیں چھ چیزوں سے نوازا ہے، کیا؟ العلم والحلم والشجاعہ والسماحہ والفصاحہ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ خدا نے ہمیں علم سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں حلم سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں شجاعت سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں بردباری سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں سخاوت سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں فصاحت سے نوازا ہے، خدا نے ہمیں اس محبت سے نوازا ہے جو صرف مومنین کے قلوب میں پائی جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، معیار عزت بیان ہو رہا ہے۔ توجہ، وہ آیت پڑھ کے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور یہاں قرآن کا وارث بتا رہا ہے کہ اس آیت کی تشریح کیا ہے. جب بھی کوئی چیز کسی کے سامنے مقام احتجاج میں بیان کی جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اگر میرا کسی سے مناظرہ چل رہا ہو, توجہ ہے حضرات کی, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طرح سے مجالس سننے کے عادی ہیں, لیکن میں اسی طرح سے پڑھنے کا عادی ہوں. صلوات بھیج دیں ایک محمد والے محمد پر. آج کیونکہ شب شہادت امام زین العابدین سید سجاد ہے, لہذا میں چاہتا ہوں کہ پوری تقریر کا محور بھی یہی ذات رہے. توجہ, جب بھی آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہوں, کوئی مباحثہ کر رہے ہوں, کوئی بحث کر رہے ہوں, اگر آپ کے جملے یہ ہیں, توجہ ہے میری طرف, اگر آپ اس کے سامنے یہ جملے بولیں کہ خدا نے ہمیں نوازا ہے یا مجھے نوازا ہے, اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے, بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. توجہ, ہمارے پاس یہ ہے خدا نے ہمیں اس سے نوازا ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ اور امام کیا کہہ رہے ہیں, خدا نے ہمیں کس سے نوازا؟ ہمیں علم سے نوازا, ہمیں خدا نے بردباری سے نوازا, ہمیں خدا نے شجاعت سے نوازا, ہمیں خدا نے فصاحت سے نوازا, ہمیں خدا نے سماحت سے نوازا, ہمیں خدا نے محبت سے نوازا. یہ چھ صفات بیان کر کے در حقیقت مقام احتجاج میں امام یہ بیان کر رہے ہیں, ہم عالم ہیں تم جاہل ہو, ہم شجاع ہیں تم بزدل ہو, ہم فصیح ہیں تم گونگے ہو, ہم محبت ہماری مومنین کے قلوب میں ہے, تمہاری منافقین کے قلوب میں ہے, خدا نے ہمیں حلم دیا ہے, تم جلد باز ہو. جیسے امام یہ بیان کر رہے ہیں ساری نعمتیں تو ہمارے پلے میں ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ جب سب ہمارے پاس ہے تو عزت تمہارے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے, میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن دو لمحے کے لیے ذرا اس جہت سے بھی تو دیکھیے اس خطبے کو, میرے مولا کی شجاعت تو دیکھیے. سجاد نے فقط دعویٰ نہیں کیا میں شجاع ہوں, ہمیں شجاعت ملی ہے, سجاد وہیں دربار میں کھڑے کھڑے اعلان شجاعت کر رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں, دو تہائی دنیا پہ کسی شخص کی حکومت ہو اور وہ اس طرح سے خاندان کو ذبح کروا چکا ہو, اور پھر ایک شخص اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کرے, اس سے بڑھ کر کوئی شجاعت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ میں تو یوں کہوں گا, علی مرتضیٰ کی شجاعتیں ہزار سلام کے قابل, لیکن وہ ایک طرف, سید سجاد کا یہ خطبہ اور سجاد کی ذوالفقار زبان ایک طرف. یا ایک اور جملہ کہوں, مجھے اس خطبے میں سید سجاد کے ان کے دادا سے زیادہ ان کی دادی کا رنگ دکھ رہا ہے. توجہ توجہ, مجھے اس خطبے میں ان کے دادا سے زیادہ ان کی دادی کا رنگ دکھ رہا ہے. اور اب اس جملے سے آپ اندازہ لگائیے میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. سید سجاد بھی دربار میں کھڑے ہیں, ان کی دادی بھی دربار میں خطبہ دے کے آئی تھی. کیسے للکار رہے ہیں سید سجاد. اور اب ذرا جملوں پہ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. کیا کیا ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں خدا نے علم سے نوازا ہے. اللہ اکبر. کائنات میں اگر کوئی بھی دعویٰ, توجہ, کائنات میں آپ کوئی بھی دعویٰ کر لیں فوراً جھوٹا ثابت شاید نہ ہو سکے. کوئی کہے میں بہت بڑا عابد ہوں, آپ فوراً اس کے دعوے کو جھٹلا سکتے ہیں اگر آپ اسے نہیں جانتے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دوں نعوذ باللہ من ذالک میں بڑی عبادتیں کرتا ہوں, تو آپ میں سے اکثر وہ ہیں جو مجھے نہیں جانتے, نہ وہ میرے ساتھ خلوت میں ہیں نہ میرے ساتھ جلوت میں ہیں, انہیں کیا معلوم میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا. لہٰذا آپ فوراً جھٹلا نہیں سکتے. اگر آپ اسے فوراً سے قبول نہ بھی کریں تو جھٹلا بھی نہیں سکتے. میں کہوں میں دنوں میں روزے رکھتا ہوں, آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے, آپ جھٹلا سکتے ہیں نہیں جھٹلا سکتے. میں کہوں جناب عالی میں 25 سال مثلاً حوض علمیہ قم میں رہا ہوں, آپ جھٹلا سکتے ہیں فوراً؟ نہیں جھٹلا سکتے کیونکہ آپ مجھے فوراً سے نہیں جانتے. میں کہوں میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں, آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں جھٹلا سکتے. لیکن جیسے ہی میں یہ نعوذ باللہ دعویٰ کروں کہ میرے پاس بڑا علم ہے, توجہ ہے, آپ فوراً جھٹلا سکتے ہیں. کیسے؟ کوئی مشکل سا سوال کر لیں, کوئی سوال کر لیں, دعوے کی کلی کھل جائے گی. یعنی جہاں پر دعوی علم ہو, جیسے ہی دعویٰ ہوگا اگر سچا نہ ہو تو اس کو جھٹلانا کچھ دیر کی بات ہے. کچھ دیر کی اندر کوئی بڑا سا سوال کیجئے, معلوم ہو جائے گا نتیجہ کیا ہے. جو اہل بیت یہ کھڑے ہو کے مقام مقام پہ دعویٰ کریں کہ ہمیں خدا نے علم دیا ہے, اور کوئی مشکل سے مشکل سوال کر کے بھی ان سے جواب کا متقاضی ہوتے وقت یہ نہ کہہ سکے کہ سوال کیا تھا مگر جواب نہیں ملا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم اس اوج پہ ہے کہ یہاں سوال بعد میں ہوتا ہے جواب پہلے آ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, تاریخ میں موجود ہے. ایک شخص چلا شام پہنچا, توجہ ہے نا حضرات کی, ایک شخص شام پہنچا, اس نے کہا وہ جو شام میں باغی بیٹھا تھا اس سے کہا یہ کچھ سوالات ہیں میرے اس کے جواب دو. کہا جی کہ ان کے جواب کیسے دیے جائیں؟ فوراً سے بندے کو لکھ کے کہا بھاگو جاؤ کوفے, بھاگو جواب لے کے آؤ, جواب دینے والا کوفے میں بیٹھا ہے. بھاگ کے آئے کوفہ, اب وہ ایک شخص کو بیچ مجمع میں بٹھا دیا, بار بار کھڑا ہو کہہ رہا مولا میں آپ کا بڑا چاہنے والا, علی کا خطبہ چل رہا ہے, مولا میں بڑا چاہنے والا, اور امام بھی کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. دو دفعہ کھڑا ہوا بٹھا دیا, جب تیسری دفعہ کھڑا ہوا امام نے کہا یہ دعوے جھوٹے نہیں کرو, یہ جھوٹے دعوے نہیں کرو. کہا نہیں نہیں میں بڑا آپ کا چاہنے والا ہوں, میں بڑا یہ ہوں میں بڑا وہ ہوں. امام نے کہا تم خود بتاؤ گے یا ہم تمہارا سیاق و سباق کھولیں؟ اب جب اس نے دیکھا کہ بھائی دائیں بائیں تو نہیں چل سکتا تو ہاتھ جوڑ لیے, کہا کچھ سوال لایا ہوں. امام نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کیا سوال ہے اور کس نے بھیجے ہیں. اب امام نے یہ نہیں کہا جواب میں دوں گا, توجہ, امام نے کہا یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں لائن سے, ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لے تجھے جواب مل جائے گا. اب اس نے دیکھا کہ سب سے بڑے امام حسن لگ رہے ہیں, یہ آیا امام حسن کے پاس اور کہا سوال پیش کروں؟ تو یہ وہ علم ہے جو خدا نے عطا کیا ہے. امام کے سامنے آ کے کہنے لگا سوال پیش کروں؟ امام نے کہا چل چھوڑ, کیا سوال پیش کرے گا, اتنی دور سے آ رہا ہے تھکا ہوا, سوال بھی میں بتاتا ہوں جواب بھی میں دے دوں گا, سوال میں بتاتا ہوں تو کیا سوال کرنا چاہتا ہے, جواب بھی میں دے دوں گا. امام نے سوال بھی بتائے جواب بھی دیے. یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میں نے دیا، اور سید سجاد کہہ رہے ہمیں عطا کیا گیا ہے. توجہ ہے، یہ ذہن میں رہے. یہ جو لفظ اعطینا ہے، اب میں اس کی شرح میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے وقت درکار ہے، ورنہ علم حضوری و علم حصولی کی آبھاس چھڑ سکتی ہیں. میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، جسے خدا اپنا عہدہ دے کر بھیجتا ہے وہ یہاں آ کر نہیں سیکھتا، وہ سیکھا سکھایا آتا ہے. وہ سیکھا سکھایا آتا ہے، اس لیے امام کریں اعطینا، ہمیں دیا گیا ہے علم. اور یہ کون سا علم ہے؟ اللہ اکبر. اگر قرآن کی طرف چلیں اور قرآن سے پوچھیں یہ کون سا علم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اے رسول، یہ جو تمہارے آ کے تمہیں آ کے جھٹلاتے ہیں نا، وَيَقُولُ الَّذِي كَفَرُوا لَسَّا مُرْسَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول، یہ آ کے تمہیں جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. اے رسول، تیری گواہی کے لیے، تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اب یہ کل کتاب کا علم کیا ہے مجھے کیا پتا، مجھے نہیں معلوم یہ کل کتاب کا علم کتنا ہے، لیکن ایک شخص میرے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کے کہنے لگا آقا قرآن کی ایک آیت ہے سمجھ نہیں آتی. توجہ ہے، آقا قرآن کی ایک آیت ہے سمجھ نہیں آتی. کہا کون سی آیت ہے؟ کہا قرآن میں سورہ مبارکہ نحل میں ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ہے، حضرت سلیمان کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک درباری کے بارے میں، کہ خدا کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کہ مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ سلیمان کے وصی آصف ابن برخیہ ہیں. کہا ان کے پاس علم تھا؟ کہا ہاں علم تھا. کہا کتنے علم تھا؟ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. امام نے اسے بتا دیا یہ کون تھا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا. اب امام نے خود اس سے کہا کہ اس آیت کے بارے میں تو تم نے پوچھ لیا، ایک اور بھی اس صنف کی آیت ہے، کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ کہا مولا خود بتائیے کون سی آیت ہے. کہا ایک جگہ پہ خدا کہہ رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. کہا اس کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ کہا آقا آپ بتا دیجئے یہ کون ہے. امام نے فرمایا، الکافی کے اندر روایت موجود ہے، کتاب الحجت میں پورا باب موجود ہے کہ کتاب کا علم کن کے پاس ہے. امام فرماتے ہیں کہا یہ کتاب کا علم خدا نے ہم 14 کو عطا کیا ہے، اور رسول اللہ کے بعد اس میں سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہیں. اللہ توجہ قبلہ بتا دیا آپ نے، شکریہ آپ کا. ایک اور چیز واضح کر دیں، راوی کو دیکھیے گا، سوال دیکھیے گا، جواب دیکھیے گا. کہ آقا پھر آپ کے علم میں اور آصف ابن برخیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ بات وہیں پہ، اعطینا العلم، خدا نے ہمیں علم عطا کیا ہے. امام صادق سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں جن کے پاس علم الکتاب ہے، اور آصف ابن برخیہ کے علم میں جس کے پاس علم من الکتاب ہے، کیا فرق ہے؟ امام گویا ہوئے. کہا بات سنو، تم نے کیا بھی کسی دریا کو دیکھا ہے؟ कहा जी आका देखा है। कहा दरिया के किनारे किसी चिड़िया को बैठ के पानी पीते देखा है? कहा आका देखा है। कहा जब चिड़िया पानी पीती है तो कितना पानी जाता है उसकी चोंच में? कहा आका चंद कतरे। कहा वो चिड़िया की चोंच में जो पानी जाता है जहन में आ गया? कहा आ गया। कहा वो जो दरिया में बह रहा है वो जहन में आ गया? कहा आ गया। कहा बस अब यूं समझ लो जो चोंच में गया वो आसिफ इब्ने बरखिया का है, जो दरिया में बह रहा है वो हम चौदह का है। खुदा ने हमें इल्म अता किया, उतीना العلم, और दूसरी क्या चीज है? والحلم। अल्लाह अकबर। ये जो हिल्म है ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये ना हो और गलती से इल्म आ जाए तो आदमी को ये पता ही नहीं चल रहा होता ये मुझे इल्म कहाँ उंडेलना है और कहाँ छुपाना है। तवज्जो है क़िबला। सफदर हुसैन नशी साहब का एक जुमला मुझे याद आ गया। वो फरमाया करते थे कि इतने से इल्म को संभालने के लिए इतना हिल्म चाहिए। तवज्जो है। बहुत सी चीज़ें मासूमीन ने भी बयान की हैं और बहुत सी चीज़ें उलमा ने भी बयान की हैं, लेकिन क्या ये हर एक के सामने बयान करने वाली हैं? ये मैं नहीं कह रहा। रिजाले कश्शी की रिवायत है, हजरत जाबिर इब्ने यजीद जाफी, तवज्जो है, किसके साहबी हैं? इमाम बाकिर के भी इमाम सादिक अलैहिम अस्सलाम। तवज्जो। रिवायत कहती है 30,000 अहादीस। कितनी? जाबिर को जबानी याद थी। कौन सी 30,000? अभी ये सुन ले, कुल 30,000 नहीं, 30,000 वो जिनके बारे में इमाम ने ये फरमा दिया था ये किसी कमजर से बयान नहीं करनी। तवज्जो है, किसी कमजर से बयान नहीं करनी। का आका क्यों? का नहीं, ये हमारे असरार हैं, इन्हें किसी कमजर्फ के हाथ नहीं लगना चाहिए। अल्लाह अकबर। हेल्म खुदा ने हमें क्या दिया है? इल्म। दूसरा क्या दिया है? हेल्म। तवज्जो। कुछ अरसे के बाद आए जाबिर इमाम की खिदमत में, आका सीना फटा जा रहा है, नहीं बर्दाश्त होता, इजाजत दे दे किसी को तो बयान कर दूं। ये जहन में रहे, ये हलाल हराम के मसाइल नहीं थे, ये हलाल और हराम के मसाइल नहीं थे। हलाल और हराम के मसाइल इमाम बयान करने पे कदगन नहीं लगाएंगे, वो तो सबको पहुंचने हैं। क्या हलाल है क्या हराम, शरीयत के मसाइल सबको पहुंचने हैं। ये वो अहादीस हैं जो दर्जा मारिफत से ताल्लुक रखती हैं। का नहीं देना किसी को। का आका सीना फटा जा रहा है, क्या करूं? का जाओ सहरा में गढ़ा खोदो, अपना मुंह उसमें डालो और कहो कालल बाकिर कालल सादिक, लेकिन किसी कमजर्फ को नहीं देना। तवज्जो फरमाई हजरात ने, हेल्म कितना जरूरी है। और क्या फरमा रहे हैं? इसीलिए आप देखिए, जिसका जितना दर्जा होता है उसको उतना ही बताते हैं ये हिल्म है। अगर राह चलता राहगीर आके सवाल करे उसे जवाब उसके मुताबिक है, सलमान सवाल करे उन्हें जवाब उनके मुताबिक है, ये वो हिल्म है कि जो खुदा ने अहले बैत को अता किया। और फिर इल्म के बाद क्या अता किया? हिल्म। और हिल्म के बाद क्या दिया? अल्लाहु अकबर, शुजाअत। देखिए साहेब, ये एक ऐसी सिफत है कि अगर किसी में नहीं है तो वो पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई जाहिल है तो वो इल्म हासिल करके जहालत को ख़त्म कर सकता है। आलिम बनकर हिल्म की तरफ कदम बढ़ा सकता है। लेकिन जो शख्स अपने अंदर शुजाअत नहीं रखता, दुनिया भर की तमाम चीज़ें उसके सामने ढेर कर दे, शुजाअत नहीं आ सकती। जिसके पास है उसी के पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। ये एक अलग बहस है, आप ये मत समझिएगा शुजाअत फकत मैदान में होती है। शुजाअत मैदान में नहीं होती फकत। अगर हर एक को मारने वाले को शुजा कहें तो हर कातिल शुजा होगा। कत्ल कर देना शुजाअत नहीं है। कत्ल कर देना अगर शुजाअत हो तो हर कातिल शुजा माना जाएगा, जबकि शुजाअत अखलाके हसना में से है। शुजाअत अखलाके हसना में से है। ये जिसे मिलती है उसे मिलती है, जिसे नहीं मिलती उसे नहीं मिलती। ये कस्बी नहीं है कि कोई कहे मैं इतने चक्कर लगा लेता हूँ, इतनी देर सफा और मरवा के दरमियान सही कर लेता हूँ तो मुझे शुजाअत मिल जाएगी। नहीं साहेब, जिसको नहीं दी उसको नहीं दी। फकत मैदान में जाकर तलवार से गर्दन उड़ा देना शुजाअत नहीं है। अपने गुस्से और जलाल को पीकर 24 साल घर में बैठे रहना और सैयद सज्जाद की तरह दरबार में ललकार कर सामने वाले की नाक को जमीन पर रगड़ देना भी शुजाअत है। फकत मैदान में तलवार चलाना शुजाअत नहीं है। जिस मकाम पे जो तकाजा हो उसके मुताबिक अमल करना ये शुजाअत है। इसलिए ये कोई दलील नहीं है ये जो लोग कह देते हैं आकर कि जनाब आली ये कैसे मुमकिन है। और मुसीबत ये है कि अब तो कुछ हमारे अंदर के घुसपैठिए हैं कि जिन्हें ये मुसीबत लाहक हो गई है, उन्होंने आके कहने ये कैसे मुमकिन है कि हजरत जहरा के ऊपर दरवाजा गिर जाए और अली जैसा शुजा घर में बैठा रहे। ये कैसे मुमकिन है कि अली जैसा शुजा अगर खिलाफत को अपना हक समझता था तो इतना शुजा होने के बाद हक ना ले। ये कैसे मुमकिन है? तवज्जो है नहीं? मैं इसको और वाजे कर देता हूं। दो बातें हैं साहब, या तो अली शुजा थे या नहीं थे। अगर अली शुजा थे तो उन्हें अपना हक ले लेना चाहिए था, और अगर नहीं लिया तो अब फिर दो बातें, या तो सिरे से शुजा ही नहीं थे तो हम ये बात कैसे मान लें कि जो खैबर का दर उखाड़ने वाला हो वो शुजा ना हो। तो शुजा होने के बावजूद भी अगर हक नहीं लिया इसका मतलब ये है कि वो हक समझते ही नहीं थे। समझ आ रही है बात की? वो हक समझते ही नहीं थे। यानी अली ने क्योंकि शुजा होने के बावजूद हक नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि अली का हक था ही नहीं, वो इसे अपना हक समझते ही नहीं थे। मैं कहता हूं साहेब दुरुस्त है, आइए यूं चलते हैं। खुदा कादिर है, वो इबादत के लायक है, तो फिर हर एक से इबादत करवा ले। तवज्जो है, खुदा कादिर है, शक है, खुदा इबादत के लायक है, माबूद है, तो अगर कादिर है तो जैसे ही जोहर की अजान हो हर एक को सजदे में गिराए। कादिर है तो गिराए। अब दो बातें, अगर जोहर की अजान के वक्त हर एक को सजदे में नहीं गिरा रहा तो दो बातें हैं, या तो कुदरत नहीं रखता या खुद को लायक इबादत नहीं समझता। मुझे नहीं पता आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। दो बातें, कादिर होने के बावजूद जोहर की अजान के बाद हर एक को सजदे में नहीं गिरा रहा, तो अब या तो कादिर नहीं है, या अगर कादिर है तो खुद को लायक सजदा लायक इबादत नहीं समझता। कोई मानेगा ये नहीं? का क्यों गिरा ले सजदे में? का नहीं साहेब, खुदा जबर नहीं करेगा, अपनी मर्जी से आओ और खुदा के सामने सजदा करो ताकि जजा और सजा का इम्कान पैदा हो, ताकि पता चले कौन शरीफ है कौन नहीं है, मालूम हो किसके अंदर क्या पाया जाता है, बातिन जाहिर से जाहिर हो। तो जिस तरह खुदा कादिर होने के बावजूद भी सबको जबरदस्ती सजदे में नहीं गिराता, वैसे ही अली शुजा होने के बावजूद भी सबसे जबरदस्ती अपनी खिलाफत नहीं मनवाता। जब खुदा के कादिर होने के बाद भी उसकी माबूदियत पे हर्फ नहीं आता, तो अली के शुजा रहते हुए भी उसके हक पे हर्फ नहीं आता। खुदा ने हमें इल्म दिया है, हिल्म दिया है, क्या दी है? शुजाअत दी है। तवज्जो, वाकयान अहले बैत जैसा शुजा आपको नहीं मिलेगा। मैं मसाइब नहीं पढ़ा लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ। आपको मालूम है खवातीन मर्दों के मुकाबले दिल की कमज़ोर होती हैं, उनका दिल मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा नरम होता है। अगर घर में खुदा ना खास्ता एक मैयत हो जाए, कयामत बर्पा हो जाती है खवातीन के लिए। दो लम्हे के लिए सोचिए कैसी शुजा औरत है जिसका नाम ज़ैनब है। मसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन सोचें तो सही, कैसी शुजा खातून है ये ज़ैनब बिनते अली, जिसके भाई नहीं है, जिसकी औलाद ख़त्म हो गई, लेकिन कैसे ललकार रही है यजीद को। दरबार यजीद का है लेकिन ऐलान ज़ैनब का हो रहा है, क्या शुजात है। कहीं आपको ऐसी ऐसे मर्द नहीं मिलेंगे, आपको मर्दों में ऐसी शुजात नहीं दिखा सकते आप जिस शुजात का इजहार ज़ैनब ने किया। तवज्जो चाहता हूं, रोई होंगी ज़ैनब, लाशें आए रोई हैं ज़ैनब, लेकिन जब बाजार में आई हैं, जब दरबार में आई हैं, कोई तारीख नहीं बता सकती ज़ैनब की आंख से एक आंसू निकला हो। कहा नहीं, ये वो मौका नहीं है जहां मुझे आंसू दिखाना है, मुझे ये कमजोर समझते हैं। मैं बताऊंगी हम वो हैं जिन्हें खुदा ने शुजात अता किया, हमें खुदा ने इल्म दिया है, हिल्म दिया है, शुजात दिया है। और क्या शुजात, अरे अली की तलवार तो एक तरफ, अली की तलवार का मामला तो एक तरफ, जंगे सफ़ैन है, दोनों तरफ महीनों के हिसाब से जंग तूल खींच गई, तवज्जो है। और मुश्किल यह है कि पूरी जंग में अली के मुकाबले आने को कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं पूरी जंग में। यह मैं तारीखी हकायक बयान कर रहा हूं। जब अमीर अल-मोमिनीन जाके मुबारजा तलबी करते हैं, सामने से कोई नहीं निकलता, अली वापस आ जाते। एक दिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए, जिस पहलवान से मुबारजा हुआ से चित किया, वासिले जहन्नुम हुआ, और उसके बाद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वासिले जहन्नुम हुआ, उधर से दूसरा आ गया, कहा मुझसे लड़ो, कहा नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं तो अपने मौला से सिर्फ इससे लड़ने की इजाज़त लाया था। वापस चले गए। कहा अली इजाज़त है? अली ने कहा इब्ने अब्बास अपनी ज़राह लिबास तलवार ढाल गुर्ज ये सब मुझे दो। अली का दो ले लिया। और अब अली चेहरे पे नकाब डालकर मैदान में उतरे। एक सफ उस तरफ खड़ी है, एक सफ इस तरफ खड़ी है। जो मुबारजा करने के लिए आपस में निकले वो सामने आ गए। अली की आदत नहीं है किसी को धोखे से मारना। जैसे ही सामने आए आके उसको कहा किसी गलत फहमी में ना रहना, लिबास इब्ने अब्बास का होगा लेकिन अंदर अली है। और वो ये समझा कि नहीं जनाब बात कुछ और चल रही है। उसने जैसे ही तलवार निकाली यहाँ से अमीरुल मोमिनीन ने घुमाया और उसकी ज़िरा में जो एक सुराख था उसके अंदर घुसाया और वो दो नीम हो गया, नीचे गिर के तड़पने लगा। अमर आस ने देखते साथ ही तवज्जो बेटा बैठ जाओ यहीं पे। अमर आस ने देखते साथ ही जाके उस बागी से कहा कि मियाँ ये इब्ने अब्बास नहीं हो सकते, ये तलवार जैसे चली है ये इब्ने अब्बास नहीं हो सकते। कहा नहीं नहीं वही होंगे। दूसरा आया वो भी ढेर हो गया। अब जब दो तीन को गंवा चुके तो कहने लगा हाँ तू कह सही रहा है ये इब्ने अब्बास नहीं हो सकते। कहा क्या करे? अब वो अबा मकर। उसने कहा क्यों ना अली की चाल अली पे पलटा दे। कहा वो कैसे? कहा तुम्हें पता है हमारे लश्कर में कोई अली के मुकाबले नहीं जाता, अभी किसी को नहीं पता ये अली है। हुक्म देते हैं सारे मिल के हमला करें। इसमें यह होगा कि कम से कम अगर अली जान से ना भी जाएं तो जख्मी तो हो ही जाएंगे। सारे मिल के हमला करते हैं, पता तो है नहीं कौन है। कहाँ अच्छा तजवीज अच्छी है। ऐलान हो गया सब मिल के इस जवान पे हमला कर दो। अब सब तलवारों वाले ढालों वाले तीरों वाले घोड़ों पे बैठे प्यादे आ गए सर पे। उधर से जनाबे हमारे यासिर कह रहे हैं इमाम हसन से मौला आपके वालिद मोहतरम चारों तरफ से घिर गए कुछ कीजिए। कह नहीं अभी तुम मेरे बाबा के जौहर देखना, अभी तुम मेरे बाबा के जौहर देखना। सर पे पहुंच गए और अली बड़े ही इत्मीनान से खड़े हैं। जब सर पे पहुंच गए अली ने ना तीर उठाया चिल्ले में ना रखा, ना तलवार घुमाई, ना नेजा उठाया, जो चेहरे से नकाब पलटी। तलवारों वाले तलवारें छोड़ के भागे, घोड़े वाले घोड़े छोड़ के भागे। इतनी भगदड़ मची कि सैकड़ों भगदड़ में मारे गए। जिस अली के चेहरे की एक जौ का ये जलाल और शजाअत है, जब वो तलवार सोते तो क्या आलम हो। हमें दिया खुदा ने इल्म, हिल्म और शुजाअत, तुम कौन हो? तुम्हारी तरफ से तो जो लड़ने आते थे वो थे कि जिन्हें जान बचाने के लिए वो हरकतें करनी पड़ती थी कि जिसका मिंबर पे जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है। तुम कौन हो? हमें खुदा ने शुजाअत से नवाजा है। और तवज्जो चाहता हूं, इसके बाद क्या फरमाया? कहा खुदा ने हमें करामत से नवाजा है। अल्लाह करीम है अहले बैत, हमें खुदा ने करामत से नवाजा है। कोई इतना करीम मिलेगा आपको? कोई ऐसा सखी मिलेगा आपको कि जिनके दर से अगर दुश्मन भी आके मांग ले खाली नहीं है। ये मैं कोई सुखन गुस्तराना बात नहीं कर रहा, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं खतीबाना जुमलों में आपको बहा के ले जाऊं। मरवान से बढ़ के कौन दुश्मन है भाई? तवज्जो है? वो जो पीछे तक बैठे हुए हैं एक सलवात तो इनायत फरमा दें।
अल्लाहुम्मा
مروان سے بڑھ کے کون دشمن ہے؟ رسول اللہ نے اس کے باپ پہ لعنت کی ہوئی ہے، ایسے ہے نہیں ہے؟ گزر رہے ہیں امام حسن مدینے کی گلیوں میں، اور ایک گھوڑے پہ سوار ہیں جس میں روایت بتاتی ہے اس گھوڑے کا رنگ سبز ہے، سبز رنگ کا گھوڑا بیٹھے ہوئے. جیسے ہی دیکھا اس نے، منگتو کا کام مانگنا، آگے بڑھا، کہنے لگا حسن آپ تو کریم خاندان سے ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا کچھ مانگوں تو دے دیں گے؟ کہا ہاں دے دیں گے. کہا یہ گھوڑا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو، نہیں کہا امام حسن نے تم کون ہو، اس نے مانگا. امام زین سے زمین پہ آیا، کہا یہ لگام لے جا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ کرامت کی انتہا ہے، یہ خدا کی کریمیت کے مظہر کامل ہے. خدا کا کرم ان کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے کرم کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ بندے جب ایسے کریم ہیں تو رب کیسا کریم ہوگا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تشریف فرمائے. غلام کو بلایا، توجہ چاہتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے کریم کیسے ہیں، سماحت کیسی ملی ہے ان کو. غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا، کافی دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے. امام باہر نکلے، کیا دیکھا؟ دروازے کے ساتھ باہر سینے خانہ میں سو رہا ہے. اب ہم میں سے کوئی ہو گھر میں کسی کے بچہ، کوئی کام کرنے والا، ہوتے ہی ہیں سب کے گھروں میں، پاکستان میں تو سب کے نہیں اکثریت کے ہیں، سو جائے جا کے دن 12 بجے 11 بجے، کیا کریں گے؟ اس بیچارے کو اگلے 3 دن سونے نہیں دیں گے. یہی ہے ہمارا. تو اب مجھے پتہ ہے ان باتوں پہ آپ تھوڑی بولیں گے، بولنا بنتا بھی نہیں ہے. یہ واقعات اور یہ حدیثیں میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ واہ واہ کریں اور واپس چلے جائیں. اہل بیت کریم ہیں تو انہوں نے آپ کو بھی کرامت کا درس دیا ہے. یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ سنیں اور دیکھیں میرے مولا کی سیرت یہ ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں. علی کی زیارت پڑھتے ہیں آپ، جائیں گے نجف انشاءاللہ، سب جو جا چکے خدا قبول کرے، جو نہیں گئے انہیں لے کے جائے، جائیں گے سامنے زری کے کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ السلام علیک یا میزان الاعمال، اے اعمال کی میزان، آپ پہ میرا سلام. یہ علی کیسے میزان ہو گئے، علی کیسے میزان ہو گئے؟ توجہ، آغا جوادی عاملی کیا خوب لکھتے ہیں، کہ علی اور ائمہ میزان اعمال کیسے ہیں؟ کہ خدا ان کے اعمال کو رکھے گا اور باقی سارے اعمال ان کے اعمال پر پیش ہوں گے. جس کا عمل جتنا ان کے عمل سے نزدیک ہوگا اتنا قبول ہے، جتنا دور ہوگا اتنا رد ہے. بھائی ہر چیز کی میزان الگ ہوتی ہے. آپ جس سے لوہا وزن کرتے ہیں اس سے سونا تھوڑی کرتے ہیں. بھائی توجہ ہے، جس سے سونا ناپتے ہیں اس سے لوہا نہیں وزن کرتے، جس سے لوہا کرتے ہیں اس سے روئی نہیں کرتے. ہر ایک کا الگ ہے نا میجرمنٹ کا طریقہ. اعمال کا بھی ایک میزان ہے، اعمال کی بھی ایک میزان ہے. وہ کون ہے؟ ائمہ اہل بیت. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ غلام سو گیا جا کے، امام 2 سے 3 ساعت اس کے سر پہ کھڑے پنکھا جھل رہے ہیں. غلام ہیں. اچھا آپ کے یہاں والے تو غلام وہ والے غلام بھی نہیں ہیں، آپ تو انہیں پیسے پہ رکھتے ہیں. کل کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ملکیت ہے، خریدا ہوا چھوڑ کے نہیں جا سکتا جب تک آزاد نہ کریں. اور امام کیا کر رہے ہیں؟ پنکھا چل رہے ہیں. ایک دفعہ گھبرا کے اٹھا, دیکھا سر پہ امام کھڑے ہیں, ہاتھوں میں جوڑ لیا آقا. امام نے نہیں کہا کچھ, صرف ایک جملہ. ذرا دیکھیے یہ تربیت کا ایک پہلو لے جائیں امام سے. صرف ایک جملہ کہا, دیکھو ہم تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے دن کا وقت تمہارا ہم سے مخصوص ہے, ہو سکے تو رات کو بہتر انداز میں سویا کرو تاکہ دن میں ہمارا حق ادا کر سکو. یہ کہہ کے امام چلے گئے. اور ہم نے اس کو اتنی جھڑکیاں دینی ہیں کہ آئندہ وہ جب بھی سوئے گا خواب میں ہم ہی نظر آئیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. اہل بیت سماحت رکھتے ہیں, کرامت رکھتے ہیں. اور کیا توجہ ہے نا حضرات کی, بس میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں. اور ایک چیز جو امام نے کہی کہا, محبت فی قلوب المؤمنین, خدا نے ہماری محبت کو مومنین کے قلوب میں رکھا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا, یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغوک الا منافق. اے علی, تم سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا. یہ بڑا سیدھا سا فارمولا ہے جو رسول اللہ نے دیا. اور امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں خدا نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ہے. اور آخری چیز, چھٹی چیز کیا ہے؟ کا فصاحت. اللہ اکبر, خدا نے ہمیں فصاحت دی ہے, خدا نے ہمیں وہ بولنے کا ہنر دیا ہے کہ دولت تیری, دربار تیرا, تلواریں تیری, مورخ تیرے, قلم تیرے, پروپیگنڈا تیرا, سب کچھ تیرا. تو اپنی سب دولت لگا کر سال ہا سال کچھ کر اور ہم اپنی ایک تقریر سے پورے دربار کا ماحول پلٹیں گے. ہمیں خدا نے فصاحت دی ہے, ایسی بولنے کی قوت. اور اب میں یہاں روک کر ایک اور آج کی تاریخ کا پیغام دینا چاہتا ہوں. اہل بیت سے زیادہ فصیح کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے اہل بیت سے زیادہ فصیح و بلیغ. سید سجاد کی فصاحت کہاں ہے؟ کہاں پتہ چلے گی؟ آپ جائیں یہی خطبہ اٹھا لیں, اور اگر اس سے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کے صحیفہ سجادیہ اٹھا لیں, آپ کو فصاحت سید سجاد و اہل بیت کا پتہ چلے گا. کیوں چھوڑ رکھی ہے آپ نے صحیفہ سجادیہ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہ ایک ایسا باب ہے جس کی طرف آپ متوجہ ہی نہیں ہیں. دوسرے لوگ آ کر آپ سے مقابلے کرتے ہیں اپنے اماموں کے, اپنے خلفاء کے, وہ یہ تھے وہ یہ تھے وہ یہ تھے وہ یہ تھے, ان کی یہ فضیلت, ان کی یہ فضیلت, ان کی یہ فضیلت. ارے بھائی چھوڑیے باقی باتیں, یہ فضیلت جو اہل بیت کی آپ کو بتانے جا رہا ہوں, ایسی ایک بھی وہاں پیدا ہو جائے تو جو کہیں گے مان لوں گا. ان سے کہیے ذرا فاطمہ تو زہرا جیسی دعائے نور لا کے دکھائیں. جسے فاطمہ کے مقابل لاتے ہیں ذرا ایسی دعائیں نور ان سے لا کے دکھائیں. جسے حسن کے مقابل لاتے ہیں حسن کی دعائیں لا کے دکھائیں. جسے حسین کے مقابلے پہ لاتے ہیں دعائے عرفہ جیسی دعا لا کے دکھائیں. جسے علی کے مقابل لاتے ہیں دعائے کمیل جیسی دعا لا کے دکھائیں. جسے سید سجاد کے مقابل لاتے ہیں صحیفہ سجادیہ جیسی ایک دعا لا کے دکھائیں. نہیں ہے, ایک دعا نہیں ہے ان کے پاس ایسی, کیونکہ یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں فصاحت ہوتی ہے. اہل بیت کے پاس ہے فصاحت، کیا مطالب کی روانی ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم دعا کیسے کرتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں کیسے شروع کرنی ہے، کیسے ختم کرنی ہے، بیچ میں کیا کہنا ہے، خدا سے کیسے ہم کلام ہونا ہے. ارے تم تو گناہوں میں اتنے لتھڑے پڑے ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ خدا کے شایان شایان الفاظ کون سے ہیں. ہم بتاتے ہیں کیسے اسے مخاطب کرو. اور وہ دعا کی صورت میں مطالب و معارف دیے سید سجاد نے. خدا کی قسم آپ رہتی دنیا اہل بیت کے علاوہ، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس سے ایسی دعائیں نہیں دکھا سکتے آپ، کسی کے پاس سے ایسی دعائیں نہیں دکھا سکتے. اہل بیت تو وہ ہیں کہ کربلا جیسے میدان میں بھی انہوں نے دعائیں نہیں چھوڑی. رخصت کرنے آ رہے ہیں سید سجاد کو امام حسین، اس وقت بھی دعا تعلیم کر رہے ہیں، بیٹا جب مشکل پڑے بارگاہ خدا میں کہنا بحق یاسین و قرآن الحکیم و بحق طٰہٰ و قرآن العظیم. آج شب شہادت ہے اور اس ہستی کی شہادت کی شب ہے کہ جو سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ ہم اس پہ گریہ کریں. سارا سال آپ سید سجاد کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں، آج آپ نے حسین کو سجاد کا پرسہ دینا ہے. سوچئے سجاد پہ کیا کیا مصیبتیں گزر گئیں، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ یہ سامنے شہنشین دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں علم لگے ہوئے ہیں، تابوت رکھے ہوئے ہیں، یہ امام حسین کے ہاتھ سے مس ہوئے ہوئے نہیں ہوئے ہوئے، امام حسین نے آپ کو لا کے دیے نہیں دیے، لیکن آپ ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ منسوب ہیں امام حسین سے. ایسے ہی ہے، علم، تابوت، جھولا، زلجنہ، ہر چیز منسوب ہے نا امام حسین سے. آپ کتنا احترام کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر جلوس میں کھڑا علم ہوا کی وجہ سے زمین پہ گرنے لگے، آپ آگے بڑھ کے جاتے ہیں اور اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس علم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہے، آپ ذرا دو لمحے کے لیے تصور کریں دربار ابن زیاد میں جس سر کے ساتھ بے ادبی ہو رہی تھی وہ منسوب نہیں تھا، وہ حسین کا اپنا سر تھا. اجرکم علی اللہ. اور بے ادبی بھی کیسی بے ادبی، اگر روایت سخت ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، لیکن یہ ہے، اس لعین نے اس وجہ سے کہ دربار میں بیٹھے قیدیوں کو اور رلاؤں، سر حسین سے اپنی چھڑی کے ذریعے سے کپڑا اٹھایا، اور اس کے بعد جب یہ اٹھا چکا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سب کچھ سید سجاد کے سامنے ہو رہا ہے. کپڑا اٹھانے کے بعد اس لعین نے اپنی چھڑی کو اٹھایا، حسین کے دندان پہ مارنا شروع کیا، حسین کے ہونٹوں پہ مارنا شروع کی، حسین کے چہرے پہ مارنا شروع کی. سامنے ایک صحابی بیٹھا تھا، تڑپ گیا، کہنے لگا اے ابن زیاد اس چھڑی کو ہٹا لے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ اس مقام کے بوسے لیتے تھے. اجرکم اللہ، شب شہادت گریہ کر لیجئے. امام صادق فرماتے ہیں خدایا رحم کر ان آوازوں پر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں. یہ لعین یہاں نہیں رکا، اس کے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے کتاب اصحاب الیمین کے آخری باب میں یہ روایت نقل کی ہے جو بیان کر رہا ہوں. یہ لائن یہاں نہیں رکا. کہتے ہیں اس کے دربار میں ایک فاحشہ عورت بیٹھی تھی. اس نے آگے بڑھ کے کہا اے امیر تجھے اتنی بڑی فتح ملی ہے ایسے تو بات نہیں بنے گی. کہا تو کیا کروں؟ کہا حسین کا سر جس تشت میں رکھا ہے حسین کا سر رخسار کے بل تشت میں ہے اس کو گردن کے بل تشت میں رکھ تاکہ سب دیکھیں. کہتے ہیں اس لائن نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ چاہا کہ سر حسین کو گردن کے بل ٹکائے لیکن راوی کہتا ہے کہ سر حسین گردن کے بل اس لیے نہیں رک سکا کیونکہ سر حسین کو 12 ضربوں سے کن خنجر کے ذریعے کاٹا گیا تھا. گردن کی سطح ہموار نہیں تھی. کئی مرتبہ رکھنے کے باوجود بھی سر حسین رخسار کے بل تشت پہ گر گیا. اس لائن نے کہا جاؤ کسی کو بلا کے لاؤ. سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے سر حسین پہ گردن پہ دوبارہ خنجر چلا گردن کو دوبارہ مساوی کیا گیا تاکہ سر حسین کو تشت پہ آنکھوں کے سامنے رکھا جا سکے. اجرکم اللہ. آپ سن رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے. سجاد کے دل سے پوچھئے جن کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اجرکم اللہ. ادا دارو بڑا دکھ ہے سید سجاد کو. ایک دن رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے منحال آ گئے. کہنے لگے آقا کب تک روئیے گا اب تو بہت عرصہ ہو گیا. کہ منحال تو نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا. کہا آقا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. کہا کیا ہو گیا؟ کہا منحال یوسف ایک تھے یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے جدا ہوا انہیں معلوم تھا زندہ ہے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. منحال میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو گئے اور تو کہتا ہے آپ اتنا گریا کر چکے آپ کب تک گریا کریں گے؟ اجرکم اللہ. منحال بھی رونے لگے منحال. اب پھر آگے بڑھے کہا امام کی دل جوئی کر لوں ایک جملہ کا. کہا آقا درست ہے آپ پہ بڑا ظلم ہے لیکن شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے نا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہا منحال درست کہا ہماری میراث ہے لیکن بس یہ بتا دو شہادت کے ساتھ ساتھ یہ دربار اور بازاروں میں ہماری گھر کی خواتین کا آنا یہ کب سے ہماری میراث ہو گئی؟ اجرکم اللہ. پھر ایک مرتبہ سجاد نے آواز دی منحال الشام الشام الشام. سجاد ایک طرف شام کو روتے ہیں اور دوسری طرف کیا دکھ ہے سجاد کو؟ آپ مجھ سے سوال کریے جب بھی آپ کسی کا جنازہ دفناتے ہیں تو دفن کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آپ کتبہ لکھتے ہیں نا کتبہ لکھتے ہیں قبر پہ. سجاد جب 13 محرم کو آئے کربلا میں حسین کو دفنانے تو سجاد نے بھی ایک کتبہ لکھا. کیا کتبہ تھا؟ سجاد نے لکھا ھذا القبر الحسین الذی قتلوه عطشانا غریبا. یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو ظالموں نے پیاسا قتل کیا ہے. ساری زندگی یہ قلق رہا سجاد کو میرا بابا پیاسا مارا گیا. جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں قصاب ذبیحوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں ارے امام سے برداشت نہیں ہوتا. عزادارو ایک دن گزر رہے تھے ایک قصاب نے آتے ہوئے نہیں دیکھا سجاد نے ذبیحے کو دیکھا رنگ متغیر ہو گیا. اس نے ہاتھ جوڑے کہا آپ کو اذیت دینا مطلوب نہیں تھا. کہا نہیں بس دو سوالوں کا جواب دے دے. پہلا سوال یہ ہے جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کیا اس کے سامنے اس کی نسل کا کوئی اور جانور تو نہیں تھا؟ کہ نہیں آقا, آپ کے آقا, آقا آپ کے جج کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں, اس کی نسل کا کوئی اور جانور نہیں تھا. کہ دوسرا سوال یہ ہے, جب تو نے اسے ذبح کیا کیا پانی پلایا تھا؟ کہا آقا آپ کے جج کا کلمہ گہوں ایک بار نہیں تین تین بار پانی پلایا. بس یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, کہا میرا غریب و پیاسا بابا وہ کیسے مسلمان تھے جو میرے بابا کو ذبح کرتے رہے لیکن ایک قطرہ آب نہ دیا. سجاد حسین کو روتے ہوئے گزر گئے, بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا, اہل بیت کے گھر کا پہلا جنازہ جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا, جا کے بقی میں دفن ہوا. لیکن اگر سجاد سے پوچھے تو سجاد کا دل خوش نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے سجاد کا دل خوش نہیں ہے. سجاد تو یہ کہہ رہے ہو گے ارے تم میرا جنازہ تو دفنا رہے ہو لیکن میرا بابا کسی نے جنازہ تو دفنانا دور, کفن تک لوٹ لیا, لاش میں گھوڑے دوڑا دیے.